مومنین آپ لوگوں سے دس بستہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا جتنا قریب ہو سکیں آگے آگے آتے جائیں تاکہ باہر آنے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو، جتنا لوگ اندر کی طرف آ سکیں، اس طرف تھوڑی سی جگہ ہے یہاں ممبر کے قریب، جتنا آگے آگے ہو سکیں محمد والے محمد صلوات
درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جیسے کہ آپ سے درخواست مقرر ہو رہی ہے اور ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، حتی الامکان کوشش فرمائیے گا کہ نزدیک تر تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں جو مومنین آئیں ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر درود بھیجیں محمد والے محمد پر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے محمد وآل محمد پہ. صلی اللہ علیہ محمد. اعوذ باللہ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اللہ اکبر يا رسول الله، يا ويلي، اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس کی دی ہوئی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو غم سعید و شہدا کے اندر مشغول فرمایا ہے. خدا نے تعالیٰ اپنے جس بندے کے اوپر احسان کرتا ہے اس کو دین سے نزدیک کر دیتا ہے، دین کے رہنماؤں اللہ کی حجت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اس اعتبار سے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بچپن سے سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خاندانوں کے اندر پیدا کیا، ایسی فکر سے مزین کیا کہ میں اور آپ سید الشہداء کو پہچان پائیں، ان کے نام پر گریہ کریں، ان کے پرچم کو بلند رکھیں، خدا نے متعال کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ خلق فرمایا ہے. فرماتے ہیں کیا تم یہ تصور فرمات کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ صاحب حکمت ہے. وہ صاحب حکمت نہ صرف یہ کہ کسی مخلوق کو عبث خلق نہیں کرے گا بلکہ اس مخلوق کے کسی فرد کو بھی عبث خلق نہیں کرے گا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ کائنات فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. اگر جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اس نے انسان کے لیے بنایا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو بے ہدف بنا دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کسی چیز کی ذمہ دار ہے, اور انسانیت کا ایک فرد ہونے کے ناطے یہ نہ سوچیے گا کہ 6 ارب انسانیت کسی چیز کی ذمہ دار ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے میں اور آپ بھی اپنے اپنے مقام پر کسی چیز کے ذمہ دار ہیں. ہم میں سے کوئی خدا نے متعال کے منصوبے سے نکل کر زندگی نہیں گزار پائے گا. لہذا میری اور آپ کی زندگی میں اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ یہ ڈھونڈیں خدا نے میرے نصیب کے لیے کون سا کام رکھا ہوا, مجھے کون سی ذمہ داری دی ہے. اگر میں نے اور آپ نے وہ ذمہ داری پہچان لی جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے اور اس ذمہ داری کو انجام دے دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا کام پورا ہو گیا, ہم نے فلاح حاصل کر لی, ہم نے سعادت حاصل کر لی. اس اعتبار سے جو انسان بہت زیادہ دنیا کی چیزوں کے اندر مشغول رہتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ وقت نکال کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لے کہ میں کر کیا سکتا ہوں, مجھ سے خدا نے کیا چاہا ہے. اب آپ تصور فرمائیے خدا متعال نے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے نوازا ہے. اگر دنیا کے 6 ارب انسانوں کو دیکھیں تو کم از کم 5.5 ارب انسان اس محبت سے دور رہ گئے ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہے. وہ اس محبت کو نہیں پہچان پا رہے. اربوں انسان امیر المومنین کی محبت کو نہیں پہچان پائے, اربوں انسان سیدہ کے گھرانے کو نہیں پہچان پائے. خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے. اگر خدا نے آپ کو اور مجھے یہ سعادت دی ہے تو کیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پوچھے گا؟ آپ خود فرمائیے میں اور آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر بی بی کا نام پہلے سے موجود تھا, کیا اس میں ہماری کوئی صلاحیت تھی؟ ہماری اور آپ کی تو کوئی صلاحیت نہیں تھی. اگر صلاحیت نہیں تھی اور خدا متعال نے ہمیں یہ دیا ہے تو اس کے مقابلے میں یقیناً کچھ سوال کرے گا. یا بہت سارے لوگوں کے سامنے سے امیر المومنین کا نام گزر گیا, وہ نہیں پہچان پائے امیر المومنین کی ذات کیا تھی, آپ نے پہچان لیا, خدا نے آپ کو اس حلقے کے اندر شامل کر لیا, اب یقیناً آپ سے کچھ چاہے گا. وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے, حجت خدا کے حوالے سے اس کردار کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے, اور آج کے زمانے میں اس کردار کو میں اور آپ کیسے ادا کر پائیں گے, یہ ہمارے عشرے کا عنوان رہے گا. نصرت امام کے تقاضے, سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کی روشنی میں ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں, 11 ہجرہ جب سے رسول خدا کی وفات ہوئی اس زمانے سے لے کر غیبت صغرہ کے آغاز ہونے تک 250 سال کی اس تاریخ کا جائزہ لیں تو اہل بیت کے سارے چاہنے والے ایک سطح میں نہیں تھے. کچھ لوگ اہل بیت سے نزدیک تھے, کچھ لوگ بہت نزدیک تھے, کچھ لوگ اہل بیت کے نام لیوا تھے لیکن اتنے زیادہ نزدیک نہیں تھے. سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے تھے, لاکھوں لوگ تھے, لیکن اگر درجات بنانا چاہیں تو شاید لاکھوں لوگوں کو ہزاروں درجات کے اندر آپ اور میں تقسیم کر پائیں گے. یہ درجات کیوں تھے؟ مثلا مولا امیر المومنین کے تمام اصحاب کو لے لیجئے, آیا ہر کوئی سلمان فارسی کے مقام پر تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا. کچھ لوگ حضرت سلمان فارسی کے مقام پر تھے, کچھ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری کے مقام پر تھے, کچھ لوگ حضرت مالک اشتر کے مقام پر تھے, کچھ لوگ اس سے کم تھے، کچھ لوگ اس سے بھی کم تھے، اور کچھ لوگ صرف نام لینے کی حد میں تھے. یہی تمام مقامات آج بھی دیکھے جائیں گے. اگر اس زمانے میں اور آپ اصحاب کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر 250 سال کے اندر جتنے بھی اصحاب تھے ان تمام کا جائزہ لیتے ہیں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ ان کو کسی نہ کسی مقام میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت محترم تھے، وہ قابل احترام ہیں، لیکن وہ والا مقام نہیں ہے. کس بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں؟ دلوں کے حال کو تو خدا جانتا ہے، ہم اور آپ کہاں سے جان سکتے ہیں؟ ہم صرف ایک بات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کس نے اہل بیت کی کتنی خدمت کی ہے، بس ایک معیار. کس کے پاس علم کتنا تھا، اس سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے. صاف بات یہ، اگر اس کے پاس علم کا ایک پہاڑ تھا اور اس نے اہل بیت کی نصرت نہ کی، ہمیں کیا غرض. کوئی اپنی ذات کے اندر پوری یونیورسٹی تھا اور اہل بیت کے نزدیک نہیں تھا، تو اس کی یونیورسٹی جہالت کے ایک انبار کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دولت کا ڈھیر تھا اور اس نے اس غریب کے برابر اہل بیت کی خدمت نہ کی، تو اس کا ہمارے نزدیک کیا مقام ہے؟ اپنی دولت کو لے کے بیٹھا رہے. کتنے ہی ایسے دولت مند گزرے ہوں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس 250 سال کے زمانے میں، شاید ظاہری طور پر ماننے والے بھی ہوں، لیکن اگر ان کی یہ دولت اہل بیت کے کام نہ آئی، تو اس کی اس دولت کا ہمارے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے. ہمارے نزدیک صرف ایک معیار ہے، اس نے اہل بیت کی کیا خدمت کی. اب وہ ان کے محلے میں رہتا ہو یا محلے سے دور رہتا ہو، صاحب ثروت تھا یا فقیر تھا، شمشیر چلانی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، ہمیں ان تمام باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب آپ خود ایک اور مسئلے کی طرف منتقل ہوئیے. میری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے، جہاں کہیں مجلس پڑھنے جاؤں، کوشش یہ کروں کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی زندگی میں ایک قدم چند قدم اہل بیت سے اور نزدیک آئیں. ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے. ہماری کوشش کہنے کی حد میں آپ سے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہرگز تصور نہ کیجیے گا کہ ہم نے چند مجلسیں پڑھنی ہیں اس لیے مجلسیں پڑھنی ہیں. نہیں، مجلسیں کسی اور ہدف سے نہیں پڑھنی ہیں، صرف ایک ہدف سے پڑھنی ہیں. آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، میں اہل بیت کا خادم ہوں. میری کوشش یہ ہوگی آپ کی اہل بیت سے قرب میں کسی طرح اضافہ ہو جائے. بس
اللہم صلی علی محمد آل محمد.
جس درگاہ کے آپ چاہنے والے ہیں، اگر اس درگاہ کے ہم خادم بنے، ہم فخر کے لیے بہت ہے. پھر ہم بس فخر کے لیے بہت ہے. پھر ہماری کوشش یہ ہوگی آپ کی کوئی خدمت کر دیں. ہم آپ کی اس خدمت کے سلے میں اہل بیت سے کہیں کہ آپ کے چند چاہنے والوں کو آپ سے نزدیک لانے کی کوشش کیے. یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اس خدمت کے عملی نتائج، جنہوں نے صدقے دل سے کیے، اس کے عملی نتائج کو ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. صرف اس خاطر کہ اس جذبے کو آپ درک فرمائیں اور آپ اس جذبے کے ساتھ یہاں پر شرکت فرمائیں، علامہ امینی کا ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علامہ امینی الغدیر کتاب کے مصنف ہیں، 11 جلد کتاب تحریر کی ہے امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے، کہ حق نبی اکرم کے بعد امیر المومنین کے پاس تھا. 11 جلد کتاب تحریر کی، مصیبتیں کاٹیں، پریشانیاں اٹھائیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا، دستیوں مخالفتیں کرنے والے، کوئی احترام وغیرہ نہیں، اس کے باوجود کرتے رہے اپنے کام کو. بعد میں مولانا نے عزت دی، مولانا نے ان کا احترام بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا، یہ ساری کام، لیکن انہوں نے اپنے کام کو سختی کے ساتھ انجام دیا. دنیا سے تشریف لے گئے. ان کا ایک دوست یہ سوچتا ہے کہ امینی نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، مولا امیر المومنین کی خدمت کی، مولا نے امینی کو کیا دیا ہوگا؟ کیونکہ مولا تو اس در کے مالک ہیں جہاں سے وہ دشمن کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے. اگر دشمن بھی ان کے نام پر کھڑا ہو، اور میرے ذہن میں فوراً کئی واقعات آنا شروع ہو گئے کہ کس طریقے سے کسی دشمن نے بس اتنا کیا کہ امیر المومنین کا گنبد دیکھ کر جوتے اتار دیے، مولا نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. اس نے ایک دفعہ ہمارا نام سن کر جوتے اتارے تھے ہمارے احترام میں، اس کا بھی مولا نے خیال کیا ہے، دشمن نے. تو اس نے کہا کہ علامہ امینی تو اہل بیت کے عاشق تھے، پوری زندگی لگا دی ان کی خدمت پہ، کیا ہوا ہوگا؟ یہ سوچتا رہتا ہے، سو جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک موقع پر خواب میں جیسے میدان محشر ہے, میدان محشر ہے, لوگ پیاس کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایک حوض کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس حوض پر سرداری امیر المومنین کی ہے. وہاں پر جو لوگ آتے ہیں مولا امیر المومنین ملازموں کو فرمان کرتے ہیں کہ تم اس کو پلاؤ, کبھی خود پیالہ بھرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ پی لے, اس طرح سے مختلف لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں علامہ امینی بھی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس حوض کی طرف بڑھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں جیسے ہی امینی صف میں امیر المومنین کے نزدیک پہنچتے ہیں, امیر المومنین ہاتھ میں جو پیالہ ہوتا ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور امینی سے کہتے ہیں کہ امینی تم چلو پھیلاؤ, میں خود پانی تمہارے لیے ڈالوں گا, خود پانی ڈالوں گا. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں خدا تیرے چہرے کو ایسے منور کرے جیسے تو نے ہماری حمایت کر کے ہمیں خوش کیا, مجھے اور آپ کو یہ چاہیے, اپنا ہدف بنائیے, اپنا مقصد بنائیے, اس مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو چند ایام میں اور آپ یہاں پر ہوں, یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد کو طے کریں, ہم نے کس سمت بڑھنا ہے نصرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تو اصحاب ایک حد میں نہیں تھے, اصحاب مختلف حدوں میں تھے, مختلف مراتب میں تھے. ان مختلف مراتب کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگوں کو صرف ایک معیار سے دیکھتے ہیں, اور معیار یہ ہوتا ہے کہ کس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کیسی نصرت کی. اچھا, اب یہاں پر مختلف سوالات ابھرتے ہیں. ظاہر ہمارے نزدیک یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی نے نصرت کی یا نہیں کی, اور اس کے بعد جو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نصرت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. کیونکہ عزیزان محترم, ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے معیار ہیں جو ہم تاریخ میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں ڈھونڈ رہے. یہ عجیب مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ. شاید اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم نے تاریخ کا بہت زیادہ جائزہ لیا ہے لیکن اس تاریخ کے جائزے کی روشنی میں اپنے کردار کو اس کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی. اور ہمارے خیال میں تاریخ کا مطالعہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پر قرآن کریم اگر قارون کا واقعہ بیان فرماتا ہے یا اس نے فرعون اور نمرود کا تذکرہ کیا ہے, وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت نے کیا چاہا ہے تاریخی واقعات بیان کر کے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ تاریخ کے بیان کرنے کا مطلب قرآن کریم کا یہ نہیں کہ وہ ہسٹورینز کو کوئی میٹر دینا چاہتا ہے یا وہ مورخین سے کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں تاریخ کی کچھ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. کتاب خدا کا کام تاریخ دینا نہیں ہے. اگر تاریخ دینا مقصد ہوتا خدا نے متعلق کا تو وہ تو یہ بھی لکھتا کہ یہ کتنے ہزار سال پہلے ہوا, کس جغرافیہ کے اندر ہوا. تاریخ کی کتاب میں تو ہمیشہ ہی نوٹ کی جاتی ہیں چیزیں. خدا نے متعلق نے قرآن کریم میں کسی واقعے کے اندر یہ نہیں لکھا جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا, کبھی نہیں لکھا. بس اتنا لکھا ہوگا وذکر فی الکتاب, یاد کرو اے اللہ کے نبی یاد کرو, بس کبھی یہ نہیں کہا یہ واقعہ 3500 سال پہلے مثال کے طور پر پیش آیا, نہیں ایسا نہیں لکھا, یا ہزاروں سال پہلے پیش آیا, یہ بھی نہیں لکھا. کیوں؟ خدا عند مطال کا کام تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. خدا عند مطال نے مجھے اور آپ کو یہ قوانین دیے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور معمولاً سمجھانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں, گرچہ جملہ تکراری ہو جائے گا, وہ یہ کہ خدا عند مطال نے 3000 سال پہلے والے قارون کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آج کے قارون میں اور آپ خود پہچاننے کی کوشش کریں. 3000 سال پہلے والے نمرود کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آج کے نمرود کو میں اور آپ پہچانیں, اور 3000 سال پہلے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قارون اور نمرود کا مقابلہ کیا تاکہ میں اور آپ فوراً اپنے آپ کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم حضرت موسیٰ کے راستے پر چلے یا نہیں چلے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اب آپ اور میں کربلا کے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور پیچھے بھی کیا ہے, اور یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی. کیوں دی گئی؟ کیوں کربلا کے واقعے کو بار بار ہم سے کہا گیا کہ تذکرہ کرو؟ کیوں ہمارے لیے ضروری قرار پایا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارتیں کریں؟ بار بار زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کے اندر کسی ایسے قبیلے کا تذکرہ کریں جس کا بظاہر اب نام بھی ہم موجود نہیں ہے. کہاں ہے بنی امیہ؟ کہاں آل زیاد؟ کہاں آل مروان؟ اتنے ذلیل ہوئے ہیں کہ اگر ہوں گے بھی تو اپنے خاندانوں کو اپنے نام کے آگے سے چھپا دیں گے. اتنے ذلیل ہوئے ہیں پھر بھی خدا نے متعال کہتا ہے کہو اللہم الان, خدا ان کو لعنت کرے, اب تو نظر بھی نہیں آ رہے. کیوں؟ خدا نے متعال چاہتا ہے کہ تم گزشتہ آل زیاد کو لعن کرو اور آج کے آل زیاد کا مقابلہ کرنا سیکھ لو. اس زمانے کے آل مروان کو لعن کرو اور آج کے زمانے کے آل مروان کو تم خود پہچانو, اور سب کو تم اپنے ذہن کے اندر رکھو تاکہ تمہاری زندگی کا راستہ معین رہے. ہمیں اور آپ کو فوراً پتہ چلے ہم سید الشہداء کے اس پورے واقعے میں کس کردار کو اپنی زندگی کے ذریعے ادا کر رہے ہیں. اس جملے کی مختصر تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد.
صاحب قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا, 250 سال میں آنے والے اصحاب اہل بیت ایک سطح میں نہیں ہیں. آیا اصحاب واقعہ کربلا, نہ وہ جو سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے, وہ جو مدینے سے لے کر کربلا تک مختلف عناوین سے سید الشہداء سے کہیں کہیں ملتے رہے, آئے سب ایک سطح میں؟ نہیں. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت ہی عجیب واقعہ, آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا, اگر پڑھا ہو اور میں درخواست کروں گا آپ سے ان 10 دنوں میں کم از کم کچھ کیجئے کہ واقعہ کربلا پر کوئی ایک کتاب یا کتابچہ ضرور پڑھ لیجئے. پڑھیے, پڑھنے سے جو آپ کے سامنے حقائق آئیں گے وہ مجھ جیسے اور میرے جیسے سینکڑوں تقاریر بھی سناتے رہیں گے تو نہیں آ پائیں گے, کیونکہ ہم مجبور ہوں گے اگر 100 صفحے پڑھیں ایک صفحہ ایک مجلس میں بیان کریں. آپ خود پڑھیے, آپ خود پڑھیے تاکہ حقائق کربلا آپ کے سامنے واضح ہو جائیں. کسی کتاب کا انتخاب کیجئے, گرچہ آپ دور بیٹھے ہیں اپنے ملک سے لیکن یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں اردو زبان کی کچھ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. کچھ نہیں ہو تو انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائیے, کچھ کتابوں کو لیجئے اور کم از کم چند صفحات ضرور پڑھیے تاکہ واقعہ کربلا کا کچھ مطالعہ بھی آپ کی فہرست میں شامل رہے. سید الشہداء مکہ تشریف فرمائیں, ایک آدمی سید الشہداء کے پاس آتا ہے. اب ظاہر مختلف لوگ سید الشہداء کے پاس آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس بھی آئیں, محمد بن حنفیہ بھی آئیں, مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں, مختلف شہروں کے نمائندے آئیں. انہی میں سید الشہداء کے پاس عبداللہ بن عمر بھی آئے. آئے سید الشہداء سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ اگر عراق جانے کی طرف ہے اور شہید ہونے کی طرف ہے تو آپ ایسا نہ کیجئے گا ورنہ آپ مارے جائیں گے. میں بہت زیادہ تفاصیل عرض نہیں کروں گا, نہ شاید زیادہ مناسبت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ محل اس کام کے لیے مناسب ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو مطالعہ فرما لیجئے گا. میں مختصر صرف ایک بات عرض کروں گا اس حوالے سے, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صلی اللہ محمد والے محمد.
وہ آئے اور کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیے, چونکہ ہم نے سنا یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے کوئی مارے جائیں گے. سید الشہداء نے بتایا کہ ہم زیادہ آگاہ ہیں, کیسے مارے جائیں گے, کیسے شہید ہوں گے, یہ ہم زیادہ پہچانتے ہیں. کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہماری نصرت کرو اور ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ ہماری نصرت نہ کرنا ورنہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. اتنا سید الشہداء نے ان کو آگاہ کیا, کہا کہ ایسا نہ ہو کہ نصرت نہ کرنا اور باتیں کر کے واپس چلے جاؤ, نصرت کرنا. اتنا ہونے کے بعد اگر کوئی نصرت نہ کرے اس کو ہم کس درجے میں رکھیں گے, کس کیٹیگری میں ڈالیں؟ تو ہم اور آپ خود بخود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ ملنے آئے, اظہار محبت کیا, یہ سب صحیح ہے, لیکن اس موقع پر طلب اظہار محبت کی نہیں ہے, اس موقع پر طلب نصرت کی ہے, جان دینے کی ہے. اچھا اس وقت نصرت کا مطلب ہی یہی تھا کہ جان دینی ہے. یہ بھی ایک قانون ہے, اس کے اوپر بھی کبھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ ان چند ایام میں, کہ نصرت کے طریقے کیا کیا ہوتے ہیں. ایک زمانے میں نصرت کا ایک انداز ہوتا ہے, اہل بیت کے ساتھ دینے کا ایک انداز ہوتا ہے, دوسرے زمانے میں وہ انداز کافی نہیں ہوتا. مثلا کوئی سید الشہداء کی کربلا کے دوران میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو شمشیر اور گھوڑا دوں گا, فرمایا نہیں یہ نہیں چاہیے. اگر شاید جنگ تبوک ہوتی اور رسول خدا کے پاس آ کر کوئی کہتا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو گھوڑا اور شمشیر دینا چاہتا ہوں, تو شاید رسول خدا اس سے وہ لے لیتے, کہ اس وقت شاید اس بات کی ضرورت تھی. لیکن میدان کربلا جان سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کی مہلت نہیں دیتی. میدان کربلا میں صرف جان ہے جو نصرت کرواتی ہے. سید الشہداء نے کہا آگاہ رہنا, ایسا نہ ہو کہ نصرت نہ کرنا. کہا کہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا تھا جو میں نے آپ کو دے دیا, اب آپ سے ایک درخواست ہے. غور سے سماعت فرمائیے گا. کہنے کہ ہماری ایک درخواست ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ کہو. کہا درخواست یہ ہے کہ اپنا کرتا اپنے سینے پر سے ہٹائیے, میں نے رسول خدا کو آپ کے سینے کا بوسہ لیتے دیکھا ہے, میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول خدا بوسہ لیتے تھے. صحیح ہے, بوسہ لیا. جب وہ بوسہ لے رہے تھے تو خود رو رہے تھے, روتے ہوئے سید الشہداء سے خدا حافظی کر کے باہر چلے گئے. آپ اس کے کردار کو کس درجے میں رکھیں گے؟ ایک سوال, آیا یہ آوان و انصار میں سے ہے؟ آپ چند چیزوں میں دیکھیں گے کہ محترم ہے. محترم کس عنوان سے ہے؟ ملنے آیا ہے, اظہار عقیدت کیا ہے, مشورہ دیا ہے, سید الشہداء کے حتیٰ جسمانی وجود کے احترام کا قائل ہے, سید الشہداء کے جسمانی وجود کی نورانیت کا بھی قائل ہے, اس جگہ کا بوسہ لے رہا ہے جہاں رسول خدا بوسہ لیتے تھے, سید الشہداء کے رسول خدا سے رابطے کا بھی قائل ہے. کیا آوان و انصار میں سے ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, آوان و انصار میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ تو کر رہا ہے. کیوں؟ جس چیز کا سید الشہداء نے مطالبہ کیا تھا وہ چیز ابھی بھی نہیں دے رہا, وہ چیز ابھی بھی نہیں دے رہا. اس کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں بہت ہوشیار رہے ہیں. ایسا نہ ہو کسی زمانے میں مطالبہ کچھ ہو رہا ہو اور ہم اس سے کہیں کم دے کر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. میرا جیسا آدمی یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کرے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں, یہ میں نے سید الشہداء کی نصرت میں اپنا حق ادا کر دیا, کیا معلوم مطالبہ اس سے زیادہ کا ہو. ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں ایک دن میں, ایک سال میں چند سو گھنٹے سید الشہداء کی خدمت میں عرض کروں, مطالعہ کروں, بول دوں, لوگوں کو اہل بیت اطہار کے نزدیک لاؤں, اتنا کافی ہے. کیا پتہ اتنا کافی نہ ہو, کیا پتہ مطالبہ کسی خاص زمانے میں یہ ہو کہ اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت جان دینے کی ضرورت ہے, مطالبہ اس کا. تو اگر میں نے اپنا ذہن اس بات کے اوپر بنا لیا کہ مطالبہ اس وقت صرف بولنے کا ہے اور میں بول رہا ہوں, تو میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا. کیا پتہ نہ صرف یہ کہ سعادت سے محروم رہ جاؤں بلکہ شاید مورد مذمت بھی قرار پا جاؤں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک فرضیے کے ساتھ, تو اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی اللہ محمد آل محمد.
اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, میری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ دوست احباب کسی بات کو پہلے مرحلے میں اچھی طرح سے سماعت فرمائیں. یہ میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. معمولاً پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی ایسی جگہ پہ پڑھنا ہو جہاں پر پہلی دفعہ پڑھتا ہوں, یا ایسے دوست احباب ہوں جن کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, تو یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں ہم نے عزاداری کے اندر ایک کوتاہی یہ کی ہے کہ بہت زیادہ ان لوگوں کو سنانے پر توجہ دی ہے جنہوں نے یہاں پر ہونا ہی نہیں ہوتا. ہم نے بہت وقت لگا دیا ان لوگوں کو سنانے پر جو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں, اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے کام کی ہم کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں. آپ دشمنوں کو سنا رہے ہیں, انہوں نے سننا ہی نہیں ہے, نہ آپ کا ریکارڈڈ سننا ہے, نہ آپ کا وہاں پر حاضر ہو کر سننا ہے, ان کو آپ سنائے چلے جا رہے ہیں, اور جو یہاں اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ان کے آپ کام کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے. نتیجہ جو ہے اسے فائدہ نہیں ہے, اور جس کے لیے بولا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں. اس کے نتیجے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی علمی سطح ترقی حاصل نہ کر سکی, وہ وہیں رہ گئی. اب بڑا مناسب انہوں نے نعرہ لگایا, باب العلم کے چاہنے والوں کی علمی سطح کم رہ گئی. اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا تھا بھئی, چاہنے والے تھے باب العلم کے, ان کی علمی سطح تو کہیں سے کہیں پہنچ جانی چاہیے تھی. یعنی ابھی میں خود اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں, آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے, میرے پاس پہلے دن تو خیر وقت بہت کم تھا, اب تھوڑا سا وقت تھوڑا سا زیادہ ہوگا, اور کل کے لیے شاید کچھ ارینجمنٹ کریں گے کہ وقت تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا. اگر میں آپ کے 8-10 گھنٹے لوں اور آپ کی علمی سطح میں کوئی اضافہ نہ کروں, اس کا مطلب ہے میں نے آپ کی تعداد کے برابر ضرب در 8 گھنٹے آپ کا وقت ضائع کر دیا, آپ کا وقت ضائع کر دیا. اس پر مجھے قیامت میں سنگین جواب دینا پڑے گا, مجھے بہت سنگین جواب دینا پڑے گا. یہاں تو سب کچھ ہو جائے گا, یہاں پہ تو ممکن ہے آپ کو پتہ بھی نہ چلے, اور جس کو پتہ چلے وہ احترام کی وجہ سے یا کسی ملاحظے کی وجہ سے ہم سے آ کر نہ کہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن بہت جواب دینا پڑے گا, وہ یہ کہ ہمارے چاہنے والے تمہارے پاس آئے ہمارے علم کو حاصل کرنے کے لیے, تم نے ان کو کیا دیا؟ اگر تمہارے پاس علم تھا نہیں تو تم بیٹھے کیوں تھے, اور اگر علم تھا اور دے سکتے تھے تو تم نے دیا کیوں نہیں؟ یہ گرفت ہم سے ہوگی, اور ہر اس آدمی سے ہوگی جو اس مقدس مقام پر بیٹھے گا, ہر اس آدمی سے ہوگی جو اس مقدس جگہ پہ بیٹھے گا. کیوں؟ ہم میں سے کوئی بیٹھنے والا اس کا اہل ہے ہی نہیں. یہ ممبر رسول ہے, معصومین کے نام پر رکھا گیا, ہم میں سے کوئی اس کا اہل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کی اجازت کی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارے ماننے والوں کا ہمارا علم پہنچاؤ, اس خاطر میں اور آپ جیسے لوگ تبرکن یہاں پر بیٹھتے ہیں. بس اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جتنا ممکن ہے آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس کوشش میں سب سے اہم کام یہ کریں کہ آپ کے اہل بیت سے قرب میں اضافہ کریں. سب سے اہم کام یہ ہے, قرب اہل بیت میں اضافہ. اور آپ کا جو قرب اضافہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب آپ کی نصرت اہل بیت اطہار کی بڑھتی چلی جائے گی. اس خاطر یہ موضوع رکھا گیا ہے. ایک بار پھر میں واپس آؤں گا اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا سا گفتگو کا تسلسل ٹوٹا, عرض ہوا کہ آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت میں آگے بڑھیں, ان کے مقابل پہ آنے والی فکر کو پہچانے, ان کے ماننے والوں کو ہم اور آپ نے صرف یہ دیکھ کر تقسیم کیا کہ کون کہاں پر ہے. پھر ہمارے سامنے کچھ کردار ایسے آئے جو بظاہر تو نصرت کر رہے تھے, درواقع نصرت نہیں کر رہے تھے. کیوں درواقع نصرت نہیں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ نصرت کی جس سطح کا تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہے تھے. اچھا اب ان کا امتحان کیا ہوا؟ ان کی جنت اور جہنم کیا ہوئی؟ مثال کے طور پر اگر یہ آدمی قیامت کے دن, یہ جو ابھی سید الشہداء کا سینہ چوم کر نصرت کیے بغیر سید الشہداء کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا, یہ قیامت کے دن کھڑا ہوا, سماعت فرمائی گا, قیامت کے دن کھڑا ہوا, اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نے تیری بندگی کی, میں نے تیری عبادتیں کی, نمازیں پڑھیں, روزے رکھے, بیت اللہ کے طواف کیے, میں نے تیرے نبی کے اوپر عقیدے کو مضبوط رکھا, اس نبی نے کہا کہ میرے اہل قربہ کو مانو، میں نے ان کے اہل قربہ کو ماننے کا اظہار کیا، ان سے محبت بھی کی، ان سے محبت میں ان کے جسمانی وجود کو بھی احترام دیا، اب تو مجھے بخش دے. آپ فرمائیے بخش دیا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ یوں ہی سوچ رہے ہیں بخشا جائے گا یا نہیں. ہمارا ذہن صرف ایک بات سوچ رہا ہے، تم نے سب کام کیے لیکن یہ بتاؤ اس وقت جو سید الشہداء کو چاہیے تھا وہ کیا یا نہیں کیا؟ تمہاری بات صحیح ہے، تم نے بندگی کی ہے، عبادتیں کی ہیں، تم نے اہل بیت کا احترام بھی کیا ہے، لیکن آیا اس وقت جو سید الشہداء چاہ رہے تھے وہ تم نے کیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوسچن ہے. کس اعتبار سے کوسچن ہے؟ اگر ہم سمجھ رہے تھے کہ جو مطالبہ ہے وہ اتنے کا ہے اور مطالبہ کسی اور کا ہوا تب ہمارا کیا ہوگا؟ اس خاطر بہت ضروری ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آج اصل مطالبہ کس چیز کا ہے، آج در حقیقت کیا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چاہنے والا تھا حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکا، بعد میں اس نے سر پیٹے، بعد میں اس نے توبے کی لیکن معاملہ حل نہیں ہوا. تاریخ کربلا دیکھیے، سید الشہداء کی شہادت ہوئی 61 ہجرا میں. چند سال کے بعد ایک تحریک اٹھی، اس تحریک کا نام تھا قیام توابین. قیام توابین یعنی توبہ کرنے والوں کی جد و جہد. قیام توابین توبہ سے تائب، تائب کی جمع تواب، توابین بہت زیادہ لوگ جو توبہ کر رہے تھے. کتنے تھے یہ لوگ؟ کم از کم 8000 تھے، 8000 تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے. یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے یا خط لکھا تھا یا سید الشہداء کی حل من ناصرین کی ندا کو سمجھ گئے تھے، لیکن ساتھ نہیں دیا تھا، ساتھ نہیں دیا تھا. یہ کوفہ میں تھے، سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء کچھ فاصلے پہ شہید ہو رہے ہیں، سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ مصیبت میں ہیں. ان تمام کو سمجھنے کے باوجود سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، سید الشہداء شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تب یہ جاگے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب سوال یہ، کیا یہ ماننے والے نہیں تھے؟ نہیں، ماننے والے تھے. ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی اتنی ہے کہ جس وقت جان دینے کا موقع تھا اس وقت جان نہیں دی، اس وقت جان نہیں دی، ان کی غلطی یہ. بعد میں انہوں نے کوشش کی، قیام توابین نے ایک تحریک چلائی، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے ٹکرائے. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے جو بحرین میں دفن ہے اس وقت، انہوں نے کچھ عرصے ان کا ساتھ بھی دیا. پھر مختار ثقفی کی تحریک چلنے کی وجہ سے قیام توابین کے 4000 لوگ مختار ثقفی سے ملحق ہو گئے. توابین میں سے 4000 کا لشکر رہ گیا. یہ لشکر شام سے ایک موقع پر ٹکرایا، سوائے چند افراد کے سب شہید ہو گئے. ان کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ابھی مقابلہ مت کرو، مختار ثقفی لشکر تیار کر رہے ہیں، اس لشکر سے ملحق ہو جانا، بڑا لشکر بنائیں گے، پھر مل کر جد و جہد کریں گے. کہا نہیں، ہم نے ایک دفعہ ایک غلطی کی تھی، انتظار کیا تھا، اب ہم انتظار نہیں کریں گے، اب ہم صرف شہید ہوں گے. سید الشہداء کے روضہ مقدس پہ تشریف لے گئے، سب کے سب گئے، عہد و پیمان کیا سید الشہداء سے کہ مولا ہم خاطی ہیں، ہم نے غلطی کی تھی، اب اس غلطی کا ازالہ اس بات سے کریں گے کہ ہم جنگ کریں گے اور فتح و شکست نہیں دیکھیں گے، صرف جان دیں گے، بس فتح و شکست سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. عبید اللہ کے لشکر کے سامنے آئے کسی مقابلے کے بغیر، یعنی وہ ہزاروں کا لشکر، یہ تھوڑا سا. کہا نہیں، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جیتنے نہیں آئے، ہم صرف جان دینے آئے. اتنا کچھ کیا تاکہ اپنے سامنے سے اس شرمندگی کو ہٹائیں جو سید الشہداء کے یتیم بچوں کو دیکھ کر ان کو لاحق ہو رہی تھی. یہ سب کرنا پڑے گا. پھر اگر کیا ہو گیا، اگر وقت پہ نہ پہچان پائے اس وقت ذمہ داری کیا ہے، یہ سب ہوگا. اور میں تاریخ سے کتنے ہی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، جو قوم صحیح وقت پر صحیح ذمہ داری کو نہیں پہچانتی اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فی الحال اس کا موقع و محل نہیں ہے. بہرحال ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں, ایک قانون طے کر لیجئے. ہم سب کی جواب دہی قیامت کے دن صرف ایک نقطے کے تحت ہے. تم نے نصرت حجت خدا کے لیے کیا کیا؟ بس ایک جملہ. اب یہاں پر حجت خدا کی اصطلاح کی تشریح کر دوں, کیونکہ میں حجت خدا کی اصطلاح کو کثرت سے استعمال کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. اذان محترم, اب مطمئن رہیے گا کہ ہم 10 دن آپ کی فکروں پہ کام کرنا چاہیں گے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو کام ہو اسے کوئی بعد میں آ کر کہے آپ کی خطابت اچھی نہیں ہے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. بعد میں آ کر کوئی کہے آپ نے لوگوں کو جوش نہیں دیا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف ایک بات سے غرض ہے, کل اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے مولا آپ کے چاہنے والوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے. بس اس میں کامیاب ہو گئے, اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مطمئن رہیے آپ کی فکروں پہ کام کریں گے. ایک بات میں آپ کو گارنٹی سرز کر دوں, چونکہ ہر دفعہ 10 مجلسیں پڑھنے کے بعد اپنے اندر ترقی پاتا ہوں, لہذا میں آپ کو گارنٹی سرز کروں گا کہ اگر آپ ساتھ دیں گے آپ بھی اپنے اندر ترقی پائیں گے. یہ میں آپ کو مکمل سکون سرز کر رہا ہوں, کیونکہ میں خود اپنے اندر احساس کرتا ہوں. میں بھی تو اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. جب میں اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان مجالس کے نتیجے میں مجھے اس راستے پہ چلنے میں مدد ملتی ہے. آپ بھی کوشش کر کے دیکھیے, آپ بھی قدم بڑھائیے, انشاءاللہ نصرت خدا ساتھ رہی, حجت خدا کی عنایات ساتھ رہیں, ہم اور آپ اہل بیت کے راستے پر چند قدم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس سعادت کو میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ ایسے نعرہ لگائیے گا کہ جواب میں آواز کی بازگشت آئے, ایکو آئے. یہ بند جگہ ہے, بند جگہ پہ آپ اونچی آواز میں نعرہ لگائیں گے, آپ کی آواز خود آپ کو واپس آنی چاہیے. میں کبھی کبھی مذاق میں سوچتا ہوں کہ جو آواز واپس آتی ہے اس میں فرشتوں کی خفیف سی آواز شامل ہوتی ہے. وہ بھی چلا رہے ہوں گے نعرہ حیدری لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا ہے.